الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائف بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا قال الله عز وجل في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
پری اسلامی کیسٹ لائبریری محلہ نواز شہید رحمت اللہ علیہ جنگ صدر کے دامن سے سماعت فرما رہے ہیں
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دو, خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دو, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دو. میں قاصد حق نواز ہوں, شیعہ کافر ہے پیغام میرا, حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دو. میرے قابل صد احترام حاضرین مکرم, بزرگوں, سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیالے ساتھیوں, محرم الحرام کا مہینہ, آپ حضرات سے دور رہ کر پس زندہ گزارنے کے بعد آج آپ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہو رہا ہے کہ سرزمین جنگ کے ایک شریف سخی اور انتہائی محبت بھرا سینہ رکھنے والے انسان کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا گیا ہے. میں نے آج خوب غور و فکر کے بعد یہ ضروری سمجھا ہے کہ جو بات عام طور پر اس وقت نوجوانوں اور بوڑھوں بچوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے, اب کیا ہوگا, یہ سلسلہ کب تک چلے گا, ہمارے ساتھ یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا, میں اس سلسلے میں اپنی کچھ معروضات پیش کروں اور خاص طور پر اس کے لیے میں تھوڑا سا اپنی اس جد و جہد اور تاریخ کا پس منظر بھی بیان کروں. میرے بھائیوں, میں ابتدائیہ کے طور پر حضرت ابوالکلام آزاد کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک سفر کے دوران ان سے وقت مانگا گیا کہ آپ ہمیں جلسہ کے لیے وقت دیجئے, ہم ایک بہت بڑی کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد نے پوچھا آپ کس وقت اور کس تاریخ میں یہ پروگرام چاہتے ہیں, تو جواب ملا کہ آپ جب فلاں سفر کے اوپر بزریہ ریل سفر کر رہے ہوں گے, درمیان میں فلاں اسٹیشن آئے گا, آپ اس اسٹیشن کے اوپر گاڑی کا 2 منٹ اسٹاپ ہے, اس 2 منٹ اسٹاپ کے اندر اندر آپ 1 منٹ کا خطاب کریں گے. مولانا ابوالکلام آزاد حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنے بڑے پروگرام سے اور عوام کے ہجوم سے
میں کیا کہوں گا؟ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جا کر جلسے کا اہتمام کریں، جیسے ہی گاڑی رکے گی میں فوراً اتر کر اسٹیج پر آؤں گا اور ایک منٹ کی تقریر کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ جلسہ، یہ کانفرنس اس لحاظ سے انوکھی تھی کہ یہ ایک منٹ کا جلسہ تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ آج ابو الکلام کی فصاحت و بلاغت کو ہم اپنے کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں کہ اتنا بڑا ایشیا کا خطیب ایک منٹ میں کیا تقریر کرتا ہے۔ چنانچہ اسٹیج بنا دیا گیا، عوام منتظر تھی، گاڑی رکی، مولانا آزاد نیچے اترے، سیدھے اسٹیج پر گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور یہ جملے کہے جو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے اور ہمارے تمام سوالوں کا حل، ہماری جد و جہد کا خلاصہ، ہمارے پس منظر کا تعارف، ہمارے مستقبل کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے فرمایا کہ لوگوں، پہلے خوب سوچ سمجھ کر، چھان پھٹک کر، کوشش، جد و جہد اور کاغذ سے سوچ سمجھ کر، چھان پھٹک کر، پورے غور و خوص کے ساتھ تم ایک اصول اور ضابطہ بنا لو، ایک اصول ضابطہ بنا لو، ایک راہ متعین کر لو، ایک نصب العین تیار کر لو اور پھر اس پروگرام، اس مشن، اس نصب العین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مال قربان کر دو، جان قربان کر دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے داؤ پہ لگا دو۔ یہ تقریر کرنے کے بعد فرمایا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، آج میں انہی دو حروف کو، انہی دو جملوں کو کہ ایک نصب العین طے کرو پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرو، اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی اسٹیج سے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ ایک خوب غور و فکر کے بعد، خوب سوچ و بچار کے بعد، خوب مطالعہ و حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد، شیعہ کی کتب کو کنگالنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو گروہ اور طبقہ ذات خداوندی کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ پیش کرے کہ اللہ کی ذات بھول جاتی ہے، خدا کو بدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ وہ عقیدہ کہ جس کے بارے میں اصول کافی کہتی ہے ما عبد اللہ من شیء مثل البدا، کہ بدا سے بڑھ کر اللہ کی عبادت اور کسی عقیدے سے نہیں ہو سکتی۔ ما بعث اللہ نبیا قط الا وقد اقر منه البدا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس سے یہ اقرار کروایا، یہ تبلیغ کرائی کہ رب کو بدا ہو جاتا ہے۔ بدا کا معنی یہ کہ رب ایک فیصلہ کرتا ہے، حالات مختلف ہو جاتے ہیں، رب اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، رب کو نسیان اور بھول واقع ہوتی ہے، اللہ بعض موقعوں پر کرنا کچھ چاہتے ہیں، حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، رب کو حالات کے تابع ہو کر اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ یہ بدہ جو شیعہ کا عقیدہ اصول کافی میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے، رب کے بارے میں بدہ کا عقیدہ رکھنے والا رب کے توحید اور اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر دو، یہ وہ گروہ ہے جو قرآن کے بارے میں یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، یہ اصلی کتاب نہیں۔ آج میں کسی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اشاروں کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا اکرواز شہید رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی کسی حادثے کی بنا پر، ایسے ہی کسی اچانک رد عمل کے طور پر یہ موقف نہیں اپنایا، انہوں نے نہایت سوچ سمجھ کے، نہایت غور و فکر کے بعد جب یہ مطالعہ کیا کہ شیعہ وہ گروہ طبقہ ہے جس کے مذہب کی کتب پکار پکار کے کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، اسے بندوں نے اپنا کلام ڈال کر تبدیل کر دیا ہے، ایک دو کی بات نہیں، خود شیعہ مجتہد لکھتا ہے کہ ہمارے اماموں نے 2000 مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، اس میں تعریف کر دی گئی ہے، تغیر و تبدل کا نشانہ بن چکا ہے، شراب خوروں نے اپنی مرضی کے مطابق اس قرآن میں تعریف کر دی ہے، تو انہوں نے اس نتیجے کو دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنج ہے، مسجد میں بہت گئے مسلمان ہیں، یہ بھی چیلنج ہے کہ انہوں نے یہ بھی مطالعہ کیا کہ کوئی شیعہ مجتہد، کوئی شیعہ مصنف آپ کو روئے زمین پہ ایسا نہیں مل سکے گا جو اپنے اماموں کا ایک قول ایک روایت پیش کرے جس میں ان کے اماموں نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن اصلی ہے، تبدیل نہیں ہوا۔ اس قرآن کی تحریف کو ثابت کرنے والی بقول شیعہ کے ان کے اماموں کی کتنی روایات ہیں؟ 2000۔ کتنی روایات ہیں؟ 2000 روایات ہیں۔ اور اس قرآن کی عصمت حفاظت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ کے پاس ایک روایت بھی ان کے اماموں کی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا مسئلہ، اور قرآن مجید کی عصمت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس بھی بنا پر بات رب تک پھر پہنچتی ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا یہ میں نے اتارا ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب جو کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہوئی، قرآن بدل دیا گیا ہے، وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رب نے جو وعدہ کیا تھا رب مجبور ہو گیا، وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، قرآن کی تعریف کا عقیدہ رکھنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ رب نے جھوٹ بولا تھا، اگر رب نے سچ کہا ہوتا تو قرآن نہ بدلتا۔ قرآن کی تعریف کا عقیدہ رکھنے والا رب کو مجبور کہتا ہے اور رب کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے بعد بات ختم نبوت کی آتی ہے، شیعہ وہ گروہ سب کہیں جو الہران یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہ آخری نبی تھے، آخری معصوم تھے، شیعہ کے نزدیک 12 امام آئے، سارے کے سارے معصوم، سارے کے سارے وہ لوگ کے جن پہ وحی نازل ہوتی تھی، سب کے سب وہ کہ جو نبیوں سے بھی آ رہے ہیں، نبیوں سے اعلیٰ ہونے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ شیعت ایران کہتی ہے کہ ہمارے اماموں کو تو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ رب نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہمارا امام اس کو حلال کر سکتا ہے، اور رب نے جو چیز حلال کی ہے ہمارے امام اس کو حرام کر سکتے ہیں۔
شیعہ بنانا، شیعہ بنانا، کمیٹی بنانا،
اماموں کو نبیوں سے بڑھا کر خدا تک پہنچایا۔ بلکہ میں تو عرض کر چکا ہوں کہ مسئلہ بدا کے طور پر رب تو بھول جاتے ہیں، رب کو نسیان ہو جاتے ہیں، اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اماموں سے غلطی نہیں ہوتی۔ نبی بھول جاتے ہیں، امام نہیں بھولتا، نبی کو نسیان ہو جاتے ہیں، شیعہ کے نزدیک امام کو نسیان نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کا انکار، اماموں کے ذریعے سے رب کی توحید کا انکار اور شرک کے عقیدے کا اظہار۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی توجہ میری طرف رکھیے، تصویر حرام ہے، اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔ جو پہلے ہوتا چلا آیا تھوڑا سا تبدیل کر لو، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام چیزیں دیکھی کہ مسئلہ بدعت، عقیدہ تحریف قرآن، اماموں کی عصمت اور اماموں کے اختیارات کا ذکر کرتے ہوئے ان کو نبیوں سے بڑھا کر خدائی کا درجہ دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں جھوٹ بولنا عیب نہ ہو، جس میں جھوٹے آدمی پہ لعنت نہ ہو، جھوٹے آدمی کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ لیکن شیعہ وہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ نہیں بولتے تو تم مومن ہی نہیں ہو، اگر تم جھوٹ نہیں بولتے لا ایمان لمن لا تقی لا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ سوال ہوا کہ تقیہ ہے کیا چیز، تو جواب ملا کہ جناب ہم تقیہ کرنے پہ مجبور ہیں، تقیہ تو وہ فضیلت ہے جو حضرت علی نے 23 سال تک کیا تھا۔ بھئی حضرت علی کا تقیہ کیا تھا؟ جواب ملا کہ ابوبکر عمر کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، عثمان کو مومن نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اقتداء ان کی کرتے تھے، اوپر سے مومن کہتے، خلیفہ کہتے، امیر المومنین کہتے، دل سے کافر مرتد راسب سمجھتے۔ تقیدہ عقیدہ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ اور جھوٹ منافقت دجل فریب ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب دجل فریب جھوٹ کو مذہب نہیں کہتا۔ شیعہ کہتے جو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکا نہیں لیتا، دجل فریب سے کام نہیں لیتا، وہ مومن۔ اور دنیا میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں کہ جس مذہب میں زنا کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ غور کیجئے، میں تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں جو بات سننے کے عام متمنی اور میں عرض کرنے کا خواہش مند ہوں کہ یہ تمام پس منظر ہیں، یہ تمام مطالعے کہ دنیا کا کوئی مذہب زنا کو عبادت نہیں سمجھتا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اگر نہیں کرو گے قیامت کے دن کان کٹ جائیں گے، زنا نہیں کرو گے ناک کٹ جائے گا، دانت ٹوٹ جائیں گے، مسلح کی صورت میں تمہارا حشر ہوگا، سرچ کیا جائے گا خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے، پروردگار عالم غلطی کیا ہوئی کہ ناک کان کٹ کے جواب ملے گا کہ تو نے زنا کیوں نہیں کیا تھا۔ دنیا کے کسی مذہب زنا اتنی لازم سے نہیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ جواز ثابت کیا گیا، فضائل ثابت کیے گئے، بلکہ کہا کہ جو ایک مرتبہ کرے درجہ اسے آپ کیا پائے جو دو مرتبہ کرے، درجہ حسن کا تین مرتبہ کرے، درجہ علی کا سنیو جو چار مرتبہ زنا کرے اور درجہ پیغمبر کا پائے، حد کوئی متعین نہیں ہے۔ تم ہزار مرتبہ کر سکتے ہو، لاکھ مرتبہ کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ قانون بن گیا ہے، جو نبی کا غصہ ہے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور نبی کا اس سے بڑھ کر غصہ کال ہوگا جو چکرے میں بیٹھنے والی کنجری کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چار مرتبہ سے زیادہ زلا کر کے نبی سے بڑا درجہ والے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب باتیں چھوڑو، ایک بات کافی ہے، ایک بات ہے کہ قانون تو بن گیا ہے، یہ اصول اسمبلی پاس کر چکی ہے کہ نبی کا غصہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اس سے بڑھ کر اور غصہ کیا ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ قادیانی نبی ہے اور نبی بھی ذلی ہے، بروزی ہے، مجازی ہے، ہم کہتے ہیں سزائے موت ہو۔ کوئی کہے میں مسیح پیغمبر ہوں، سزائے موت ہو۔ کوئی میرے پیغمبر کے ایک بار کی توہین کرے، موت کا مستحق ہے۔ اور جو کہے کہ بلا کی آواز شہرت زنا کر کر کے نبی سے بڑا درجہ پا گئی ہے، بتلاؤ اس سے بڑھ کے نبی کی کیا غصاہی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کے، آگے بڑھ کے ٹھہرو ٹھہر، بات تو آنے نے دے، معاف کسی کو نہیں کرتے، لیکن بات وہاں تک پہنچ لینے دو۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا مذہب نہیں کہ جس میں گالی دینا عبادت ہو۔ گالی دینا، آپ دیکھیں قرآن نے ظالموں جابروں کا تعارف کرایا، اس نے فرعون حامان قارون شداد کو دکھایا، لیکن آپ بتلاؤ کہ ہر نماز کے بعد آپ کتنی مرتبہ فرعون کو گالی دینا عبادت سمجھتے ہیں؟ دس مرتبہ، ایک تسبیح، تینتیس مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں۔ جن کو کافر خدا نے کہا، جن کو ظالم قرآن نے کہا، میں اور آپ ان کو گالی دینا بھی عبادت کا حصہ نہیں سمجھتے، لیکن شیعہ گالی دیتے ہیں۔ گالی بھی تم طراق سے غور بڑے چین سے دیتا ہے، اور گالی بھی تقریر میں دیتا ہے، تحریر میں دیتا ہے، اور جرات کے ساتھ گالی دیتے، اور گالی مجھے دو میں مستحق ہو سکتا ہوں، گالی کسی اور کو دو شاید وہ گالی کا اہل ہو، لیکن شیعہ گالی اس جماعت کو دیتے، اور جس جماعت کو رب چلتی کہہ چکے، جس جماعت کی رضا کے لیے رب اعلان کر چکے، جس سے مومن حق رب نے کہا، جس سے رشد و ہدایت کے مینارے رب نے کہا، اور جس جماعت کو پروردگار عالم نے پیغمبر کی معیت صحبت کے لیے منتخب کیا، شیعہ کہتے کہ اس پہ لعنت کرنا میرا ایمان ہے۔ میرے بھائی، یہ مختصر طور پر میں نے ایک پس منظر بیان کیا، یہ عقیدے چند بیان کیے۔ مولانا حق نواز شہید نے جب ان عقیدوں کو پڑھا اور پھر نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ مرد کلندر حیران ہو گیا، پروردگار عالم یہ کیا عذب ہے؟ جو قوم تجھے گالی دے، تیرے قرآن کو جھٹلائے، تیرے نبیوں کی ختم نبوت تیرے نبیوں کے مقام مرتبے کو گرا کر اماموں کا مرتبہ بڑھا کر نبیوں سے اونچا تیرے ساتھ ملا ڈالے. جو قوم زنا کو عبادت کرا دے, جو قوم جھوٹ کو لازم کرا دے, اور جو قوم صحابہ پہ تبرع کرنا ایمان کا حصہ کہے, یا اللہ میری قوم تو ان کو بھائی کہتی ہے, میری قوم تو ان کو مومن کہتی ہے, میری قوم تو ان کو مسلم کہتی ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جو عقیدہ کافر کا نہیں ہے, جو عقیدہ یہودی کا نہیں ہے, جو عقیدہ مجوسی کا نہیں ہے, اوقات کو دیکھتا ہوں تو بڑا کافر نظر آتا ہے, حالات کو دیکھتا ہوں ہماری صفوں میں نظر آتے. انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو, تسلیم کرو یا نہ کرو, لیکن میں یہ اعلان کیا دیتا ہوں کہ شجت کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو بات کہاں تک پہنچے؟ بات ابو الکلام کی تقریر کے ایک حصے تک پہنچ گئی. ابو الکلام کی تقریر کے ایک حصے تک. وہ کیا تھا کہ پہلے سوچ سمجھ کر, غور فکر کر کے, مطالعہ جستجو اور گہری نظر سے کام لیتے ہوئے ایک ضابطہ بناؤ, ایک اصول طے کرو, ایک مشن مقصد لاح عمل ترتیب دو. حق نواز شہید نے غور کیا, مطالعہ کیا, جستجو کی, وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ مشرک ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچا رب کا نبیوں کا گستاخ ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچا ختم نبوت کا منکر ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچے جھوٹا ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچے زانی ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچے صحابہ کا دشمن ہے. تو وہ کم ٹھوک کے میدان میں آ گئے, لوگوں تم مانو یا نہ مانو, میں اعلان کیا دیتا ہوں کہ سزا کا رات کا بہترین کافر ہے. اس میں سوچ سمجھ کے میری طرف توجہ, سوچ سمجھ کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مولانا حق نواز شہید کے سوچ کے جو جو محور تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان کا مطالعہ کر کے ایسا عقیدہ رکھنے والے کو آئے مسلمان کہیں گے, مومن کہیں گے, بھائی کہیں گے, کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تو آپ نے کافر کہہ کے, آپ نے کافر مرتد زندیق کہہ کے دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ حق نواز ہم تیری سوچ سے متفق ہیں, حق نواز ہم تیرے پروگرام سے متفق ہیں, حق نواز ہم تیرے اعلان سے متفق ہیں, تیرے نصب العین سے متفق ہیں, تیرے مشن سے متفق ہیں, تیرے فیصلے سے متفق ہیں. تو پھر سنیو, کہنا چاہتا ہوں جو فیصلہ کر چکے ہو, نصب العین طے کر چکے ہو, ایک بات پہ اتفاق کر چکے ہو, تو ابو الکلام کی دوسری بات کو یاد کرو کہ نصب العین کی تکمیل کے لیے, مشن کو بعد تکمیل تک پہنچانے کے لیے, عزت کے کفر کو پوری دنیا میں منوانے کے لیے, مار آئے قربان کرو, جان آئے قربان کرو, عزت آئے قربان کرو, جوانی ہے قربان کرو, باپ ہے قربان کرو, بچپن ہے قربان کرو, جو کچھ ہے قربان کر جاؤ. مشن اسی کا نام کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے پہلے کیا ہوا تھا, جواب ملا کہ شیعت کے کفر کا اعلان کیا, حق نواز کی جان گئی, جواب ملا شیعت کے کفر کا اعلان کیا, ایس آر قاسمی چلے گئے, جواب ملا شیعت کے کفر کا اعلان کیا, مولانا عبد الصمد چلے گئے, جواب ملا سید کے کفر کا اعلان کیا، قاری یوسف چلے گئے، جواب ملا سید کے کفر کا اعلان کیا، جنگ کی سرزمین پر 50 کا کن چلے گئے، جواب ملا سید کے کفر کا اعلان کیا، میاں اقبال چلے گئے، تو میں کہنا چاہتا ہوں تم بھی جاؤ میں بھی جاؤں، مقصد یہی ہے، اب اور اعلان کچھ نہیں ہے، اعلان کرتے چلے جاؤ، مشن پہ قدم بڑھاتے چلے جاؤ، کفر کا اعلان چوکوں پہ چراغ پہ ہر جگہ پہ کرو، اور آخ نواز کی طرح جان پہ کھیل جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جنگ میں قتل عام کا بازار گرم ہو گیا، اس کو روکیں ایک ہی طریقہ ہے، ہم حق نواز کا مشن چھوڑ دیں، ایک ہی طریقہ ہے شیعوں سے صلح کر لیں، ایک ہی طریقہ ہے بھائی بھائی کا اعلان کر دیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں مسلمان تسلیم کر لیں۔ اگر آپ کو حق نواز کے دلائل کمزور نظر آتے ہیں، آپ کو حق نواز کے مشن میں کوئی کوتاہی کمی نظر آتی ہے تو صلح کر لیجئے، اگر اس کے دلائل پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے اور گردن کٹوا کر چلے جاؤ، صلح کا نام مت لو۔ حق نواز صحیح، یہ پہلا حصہ ہے، جنگ کے اندر دو سوچیں تھی، پہلی سوچ تھی اسی اسٹیج سے اسی سرزمین کے اسی ٹکڑے سے جہاں پہ آج گناہگار کے قدم موجود ہے، اسی جگہ پہ قدم رکھے حق نواز نے یہ اعلان کیا تھا، اور ایک موقف اور پیش کیا، وہ کیا تھا کہ سنیو، اگر تم شیعہ کے کفر کا اعلان کرتے ہو تو پھر شیعہ جاگی، شیعہ وڈیرے، شیعہ سرمایہ دار تمہارا ناٹک بند کرتے ہیں، کبھی باب عمر پہ 5 نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں، کبھی کسی اور انداز میں کسی کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، تو ہاں سجد کے کفر کا اعلان ہو چکا ہے، اب اس کفر کو پاکستان کی اسمبلی میں بیان کرنے کے لیے اور سرزمین جنگ کو وڈیروں سرمایہ داروں جاگیرداروں کے چنگل سے نکالنے کے لیے ایک اعلان آہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے وڈیروں کو، جنگ کے رئیسوں کو، جنگ کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو شکست فاس دینے کے لیے اسمبلی میں کلمہ حق پہنچانے کے لیے سجد کے کفر کا اعلان کرنے کے لیے، اور میں سیاست کے میدان میں آیا ہوں، میرا ساتھ دو تاکہ آپ کا موت کی نیند سو جائے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا، دیا یا نہیں دیا؟ دیا، اور والہانہ انداز میں دیا، ٹھوک بجا کے دیا۔ مولانا حق نواز جس مقصد کے لیے میدان میں آئے تھے وہ تھا سنیوں کی بیداری، وہ ہوئی، اس وقت تو وہ قدم نہ جا سکے، حق نواز کا گوشت، حق نواز کی ٹانگیں گو اسمبلی میں نہیں پہنچی، لیکن سال ایک گزرا تھا کہ حق نواز کی روح تاسمی کی صورت میں اسمبلی میں گرج اٹھی۔ میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں جنگ میں یہ کیا ہو رہا ہے، جواب ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کفر کا حق نواز شہید نے اعلان کیا اور آپ نے اس کی تصدیق کی، اس کے جرم میں شہید کیا جا رہا ہے، بتلاؤ موت سے ڈر کے موقف چھوڑ دیں یا موقف پہ ڈٹ کے موت کو گلے لگا لیں، کیا کریں، بتلاؤ کیا کریں، موت کو گلے لگانا پڑے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ شریعت کے کفر کا اعلان تو اب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, پھر یہ قتل جنگ میں کیوں؟ تو جنگ میں جھگڑا ڈبل ہو گیا, جنگ کی بات دوسری حیثیت سے تبدیل ہوئی کہ جنگ کے وڈیروں کو ایک خطرہ تو یہ تھا کہ اب ہم مسلمان نہیں کہلوا سکتے, اب ہم بھائی بھائی کا نعرہ لگا کر دھوکہ فریب نہیں دے سکتے, دوسرا خطرہ یہ ہوا کہ اب اسمبلی کے اندر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. سنجو اکل واس کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا جب وہ اسمبلی کی طرف بڑا شہید کر دیا گیا, اسار قاسمی کو کچھ نہیں کہا تھا جب اسمبلی میں پہنچا شہید کر دیا گیا, مینا اقبال نے کوئی تقریر نہیں کی, شیشت کے کفر کا اعلان نہیں کیا, جب اسمبلی کے لیے کرا ہوا شہید کر دیا گیا وہ بات ثابت ہو گئی. جو اسمبلی کے لیے اٹھتا ہے جاگیردار کو موت لگاتی ہے, سرمایہ دار کو شکست لگاتی ہے, وہ اپنی شکست سے بچنے کے لیے اور اس شخص کو شہید کرتے. آج تم کو کہنا چاہتا ہوں نہ معلوم زندگی کتنی ہے, لیکن سنجو اگر حق نواز اسمبلی میں نہیں گیا تو اسار گیا تھا, میرا اقبال جاتا, انشاءاللہ ہم جائیں گے, راستہ نہیں چھوڑیں گے, مشن نہیں چھوڑیں گے, تمہیں ساتھ دینا ہوگا تاکہ جاگیرداری موت کی نیند سو جائے. سب تین ہو میرے بھائیوں, یہ بات ذہن میں رکھو. دوسری بات کہ جنگ میں سنی مسلمان غیر محفوظ ہو گیا ہے اور انتظامیہ تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئی. ناکام ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بلکہ مجھے حیرت ہے کسی شہر میں ایک شخص قتل ہو جائے, ایس ایچ او معطل, ڈی ایس پی معطل, ایس ایس پی معطل, ڈی سی معطل, اے سی معطل, اور یہاں حق نواز شہید ہوئے, انتظامیہ وہی ہے, اسار قاسمی شہید ہوئے, انتظامیہ وہی ہے, سنی نوجوان شہید ہوئے, انتظامیہ وہی ہے, میاں اقبال شہید ہوئے, انتظامیہ وہی ہے. اور مت کہلواؤ ہم سب بات جو بات بات حق ہے, تم ہمارا محافظ نہیں ہو, تم کل بھی ہمارے قاتل تھے, تم آج بھی ہمارے قاتل ہو. ہمارا محافظ نہیں ہے, ہمارے محافظ نہ نیچے والے ہیں نہ اوپر والے ہیں. اوپر والے ہوتے تو نیچے والوں کو بدلتے, نیچے والے ہوتے تو کم از کم حق نواز کی شہادت کے بعد تو رحم کھاتے, اسحار قاسمی کے بعد تو ترس کھاتے. درجنوں سنی نوجوانوں کے قتل کے بعد تو ہوش کی آنکھیں کھولتے. میرے بھائیوں اپنا تحفظ آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تم اپنا تحفظ رب کی مدد سے آپ کرو گے, ہمارا تحفظ انتظامیہ نہیں کر سکتی. اور میں کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ ہماری قاتل ہے, انتظامیہ ہماری قاتل ہے, انتظامیہ ہماری قاتل ہے, جنگ کی قاتل ہے, سنیوں کی قاتل ہے, حق نواز کی قاتل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس انتظامیہ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو تم اس کو تبدیل نہیں کرتے ہو؟ کتنا بڑا سانحہ ہے. سنیو آج ایک ایم پی اے کی گاڑی روک لی جائے, ایک ایم پی اے کی گاڑی روک لی جائے تو وہ پولیس افسر معطل, ایس پی معطل, وزیر اعلی ایک ایم پی اے کے لیے پنجاب کا آئی جی معطل، اور تم اسلام کا نام لے کر حکومت پہ آئے ہو، اور تمہارے اقتدار میں شرابی، تمہارے اقتدار میں زانی، تمہارے اقتدار میں ظالم ایم پی اے کی توہین ہو، آئی جے بدلتا ہے اور پھر ایس پی بدلتا ہے، انتظامیہ بدلتی ہے، تم کیسے اسلام کے دعوے دار ہو؟ اور تمہارے دور میں مسلمان علماء کو، مسلمانوں کے رہنماؤں کو اور تھانے میں جا کر فٹ بال کی طرح ٹکوں سے، ہاتھیوں سے اور ڈنڈوں سے مارا جاتے، تم بناستے کہ ان کو معطل کرو اور تم ان کو انعام دیتے ہو، سبب تم یہ کرتے ہو، تم ہمارے محافظ نہیں ہو، تم ہمارے قاتل ہو۔
پنجاب حکومت، پنجاب حکومت، پنجاب حکومت،
ہمارے محافظ ہمارے قاتل ہے، قاتل ہے۔ تم کہتے ہو گے تقریروں سے کیا بنتے ہیں، ہم تو قاتل ہیں، تقریروں سے کیا بنتے ہیں، ہمارے اوپر تو پوری کی پوری حکومت سرپرستی کرتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ٹارگٹ نشانہ اور بھی ہیں، تم سمجھتے ہو اب نمبر ہمارا بھی آنے والا ہے، لیکن تمہیں کہنا چاہتا ہوں، میں نے مانا کہ سلامت میرا گلو بھی نہیں رہے گا، اور کمر میں قاتل کی خنجر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا۔ کب تک؟ آج اقتدار میں ہو، کام رکھتا ہے تو دریاؤں کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اتلتے دیکھا ہے۔ کہاں ہے بھٹو؟ کہاں ہے ضیاءالحق؟ کہاں ہے بے نظیر؟ اور کل لوگ کہیں گے کہاں ہے نواز شریف؟ کل لوگ کہیں گے کہاں ہے وائی؟ وائی کچھ پتا نہیں چلے گا۔ سکندر مرزا نے کہا تھا، میرا جی چاہتے میں مولویوں کو چاندی کی کشتی میں سوار کر کے سمندر میں دبا دوں، لیکن سکندر مرزا مر گیا ہے، مولوی آج بھی زندہ ہے۔ آدم خان جرنل نے سن 1953 میں ختم نبوت کے لیے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن آج اس کے چہرے پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہے، اور عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند آج بھی زندہ ہیں، ختم نبوت کے جیالے آج بھی زندہ ہیں۔ میرے بھائیو، تم دیکھو بھٹو کا حشر کیا ہوا، ضیاءالحق کا حشر کیا ہوا، اور تمہارے اقتدار میں تمہارے سامنے آنکھیں نکال کے کوئی نہیں بولتا، لیکن الحمدللہ حق نواز نے اتنی جرت دے چھوڑی ہے، اتنی بیداری دے چھوڑی ہے کہ تم پہ لعنت کرنا تمہارے سبب کی راہ روکنا، تمہارے مظالم کو سہ جانا، یہ سب کچھ شباب صاحب اپنا معمول بنا چکی ہے، تم مٹ جاؤ گے، حق نواز کا نام نہیں مٹ سکے گا۔ اور مقدمات کچھ لوگ چاہتے ہیں، میں اشارہ کروں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جمعرہ سے تقریر کر کے رات کے 11:30 بجے چنے روڈ کے پاس پہنچ، راستہ بلا کے کھلیاں اور بڑے بڑے درختوں کے تنے روڈ پہ رکھے ہوئے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہمیں روکا، نام پوچھا، بتایا، کہا کہ آپ سے جنگ میں پابندی ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو تعمیل نہیں کرائی گئی، ہم نے تو آرڈر نہیں پڑے، آپ دکھاؤ آرڈر۔ کہا آرڈر ہمارے پاس نہیں، کس کے پاس؟ آر ایم کے پاس، بلاؤ آر ایم۔ آئے، جناب کیا بات ہے، جانے نہیں دیتے، پابندی ہے۔ کیسی پابندی؟ آرڈر، آرڈر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جانے دیتے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ تھانے چلیں،
ڈی سی سے بات کرتے ہیں، ڈی سی سے بات نہ ہوئی اور باتیں چل پڑی، کبھی کہتے ہیں کہ تم امریکہ کے جائیں، کبھی کہتے ہیں تم ملک کے دشمن ہو۔ میں نے کہا زبان کو ہوش سے استعمال کرو، ہمیں امریکہ کے ایجنٹ کہہ کر حق نواز پہ تبرا مت کرو، زبان کو دوبارہ درست ایسی مت دینا، تمہاری ایک بات کا جواب 100 سے دے سکتا ہوں، عید کا جواب 75 سے دے سکتا ہوں۔ جب دیکھا کہ بیزتی ہو گئی، بھرے مجمے میں پولیس کی نفری میں توہین ہو گئی، آپ اریسٹ ہیں، کیوں جناب کیا قصور ہے، آرڈر لائیے، کس جرم میں اریسٹ کیوں؟ کہتے بس میرے کہنے پہ اریسٹ۔ میں نے کہا کسی کے کہنے پہ اریسٹ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں، میں نے کہا بغیر جرم کے تیرا باپ بھی کہتے اریسٹ نہیں ہو سکتا، جرم ثابت کرو، جرم کیا ہے؟ میں تو داخل نہیں ہوا، تقریر نہیں کی، داخلہ بندی نہیں توڑی، جبکہ تعمیل بھی نہیں کی، نہیں میں کہتا ہوں۔ ایک اور گماشتہ بولا جو آج جنگ میں آیا ہوا ہے، کہتا اٹھو کرسی سے کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا نہ پہلے تمہارے باپ کی تھی نہ آج تمہارے باپ، کیوں کھڑے ہو جائے، کیوں کھڑے ہو جائے، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم تمہارے ملازم، ہم تمہارے نوکر ہیں، تمہاری ویلیو کیا ہے، تم جگہ جگہ کے لوگ ہو، تم ہمارے آگے پیچھے دیکھتے ہو، بغیر جرم کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، نہیں کھڑا ہوتا۔ بس پھر جس طرح کتے کسی مسافر پہ پڑتے ہیں، خدا کی قسم چار طرف سے یہ کالے کتے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایم پی اے کی توہین ہو، ایس پی معطل، ڈی سی معطل، انسپکٹر معطل، ٹریفک کا پولیس والا معطل، آئی جی معطل، اگر تمہیں اسلام سے محبت ہے، تم اسلام کے نام پر آئے ہو، بتلاؤ اس ظلم کے بعد، اس سبر کے بعد، اس توہین کے بعد تم نے کیا نوٹس لیا ہے؟ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے میں نہ آؤ، تم مارو، تم قتل کرو، تم ہمارے راہیں روکے ہو، تم کلمہ حق کہنے کی بنا پر ہمارے ساتھ زیادتی کرو، اور پھر کہو ہم تمہارے سامنے جی حضوری کرتے ہوئے جھک جائیں، وہ پچھلے والے کوئی اور ہوں گے، حق نواز کا بیٹا نہ پک سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایک داستان ہے، یہ خبیثہ عورت جس کو ہارنے کے بعد، کیا بات ہے، ایم پی اے ایم این اے ڈھنگ کا شہید ہو، اور جنگ کی عوام کے سر سے ایم پی اے ایم این اے کا سایہ اٹھ جائے، بجائے اس کے کہ کسی سنی کو مشیر بناتے کہ چلو الیکشن تو دیر سے ہوں گے، تم جنگ کی عوام کو سنبھالو، یہاں کے حالات کو سنبھالو، تم نے بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے ہاری ہوئی عورت کو مشیر بنا کر ہمارے اوپر مزید ظلم ڈالنا شروع کر دی، فون پہ فون کر، کبھی کہتی ہے 3 مہینے مت چھوڑو، جیل میں فون کرتی ہے، اس کی ملاقات بند کرو، میں نے سنا آزاد گھومتا ہے، اسے پھانسی کی کوٹری میں لاکھ کرو، یہ سب کچھ ظلم جیل میں جانے کے بعد ہوئے، اور پھر ستم والے ستم پرانے مقدمے اٹھا کر کوئی معلوم نہیں کون مرا، کم مرا، کہاں مرا، قتل کے مقدمے ڈال دیے۔ لیکن الحمدللہ سنیو، تمہاری بیداری کے بنا پر اس انتظامیہ کو جھکنا پڑا، تمہاری بیداری کے بنا پر، ورنہ منصوبے بنائے گئے تھے کہ قتل کے مقدمے ڈال کر کبھی عرصہ تک رکھا جائے، ہم نے بھی سوچ لیا تھا کہ مارے کھا کے بھی حق نواز کی سنت پیدا ہوئی، جیل میں جا کے بھی اس کی سنت پیدا ہوئی، اور نو مہینے رہ کر بھی اس کی سنت پیدا ہوئی، لیکن عوام تم نے بتلا دیا کہ حق نواز نے قربانی دے کر تمہیں بیداری کی راہ پہ لا ڈالا ہے، اگر تم اٹھ جاؤ وزیر کو چھکنا پڑے گا، وزیر اعلیٰ کو چھکنا پڑے گا، حکومت کو گٹنے بیٹھنے پڑیں گے۔ میرے بھائیو، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میاں اقبال شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے قاتل کون ہیں؟ انتظامیہ قاتل، مشیرہ قاتل، اوپر والے قاتل، لیکن ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ مدعی سست گواہ۔ میرے بھائیو، اس کے باوجود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں اقبال کی قافلہ آپ تو اب جنگ میں الیکشن کے لیے نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو سیاسی موت کھائے گی، جنگ کی عوام سے وہ جوتے کھائے گی جو جوتے تاریخ میں کسی کو نہیں پڑے۔ کیا خیال آپ پیار ہیں؟ اب جنگ کی سرزمین پر میرے بھائیو، آپ نہ ہو یا کوئی اور ہو، ہم وہ نہیں جو آپدہ کو دیکھ کے معبود کو بھول جائیں، یہ کسی اور کی نظر ہوگی کہ جب آپدہ پہ پڑتی ہے تو معبود بھول جاتا ہے، ووٹ معبود کے نام پر، ووٹ اسلام کے نام پر، ووٹ دین کے نام پر، اور مفادات آپدہ کے نام پر۔ 160 کروڑ روپیہ آپدہ نے اقرار کیا ہے، گجرانوالہ میں تقریر کرتے ہوئے خود کہا کہ مجھے حکومت نے 1,60,00,000,000,000 روپیہ دیا ہے تاکہ میں اپنے مشن کی تکمیل کروں، تاکہ جنگ کا الیکشن جیت جاؤں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ تو 1 ارب نہیں، تم 1 کھرب لاؤ، تم 100 کھرب لاؤ، تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس کو کٹ دو، لیکن جنگ سے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی کافر مکہ سے مدینہ آئے اسے بھی واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ جائے گا۔ پیسے سے زمین اگر خریدا جاتا ہوتا تو جنگ کے لوگ اپنے نوجوانوں کے لاشیں اٹھا کر کافر کی جگہ نہ لگاتے، جنگ کے لوگ بے سہارا ہو کر، جنگ کے لوگ مظالم کا شکار ہو کر پھر بھی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتے۔ تم کیسے ہو؟ ہم دھاندلی کریں گے۔ میں تم دھاندلی کا تصور چھوڑ دو، یہ جنگ ہے، تم دھاندلی کرو گے، ہم دھاندلا کریں گے۔ کرو دھاندلی، اگر تمہارے پاس 1,00,000 فوج ہے تم اس کو جنگ میں بھیج دو، تم فوج سے کہو وہ ووٹ ڈالیں گے، تم سرکاری فوج سے کہو میں صحابہ کی فوج سے کہوں گا، تم نواز شریف کی فوج سے کہو میں حق نواز کی فوج سے کہوں گا، تم آپدہ کے ساتھیوں سے کہو میں ایثار کے ساتھیوں سے کہوں گا۔ فیصلہ اسی میدان میں ہو جائے گا کہ جیتتا کون ہے، ہارتا کون ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوست پوچھتے ہیں، میرے دوست پوچھتے ہیں، غموں کے بادل کب چھٹیں گے؟ میرے دوست پوچھتے ہیں غموں کے بادل کب چھٹیں گے؟ نہیں نہیں، وہ کوئی شب نہیں جس کی روشن سہارا ہے، نہیں نہیں وہ کوئی شب نہیں جس کی روشن سہارا ہے۔ مبارک ہو تمہیں سے تم اس راہ پہ چل رہے ہو جو راہ حق نواز کی راہ تھی, اور حق نواز کی راہ کوئی جدا رہ راہ نہیں تھی, وہ اس راہ پہ چلا ہے اور جس پہ محمد کے صحابہ چلے. سنیو, آج لوگ مال کے لیے مرتے ہیں, دولت کے لیے مرتے ہیں, شہرت کے لیے مرتے ہیں, سیاست کے لیے مرتے ہیں, اقتدار کے لیے مرتے ہیں. چل والو, خدا کی قسم ناش کرو, اور تمہارے نوجوان صحابہ کے لیے مرتے ہیں. مرنا تو ایک دن ہے, مرنا تو ایک دن ہے. کوئی جی حضوری کر کے مرتا ہے, کوئی سلامی دے کے مرتا ہے, اور کوئی گیدڑ کی موت مرتا ہے, کوئی شیر کی موت مرتا ہے. میرے بھائیو, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں, آج 4 بجے بھی ہمارا اجلاس ہے, میں مستقل ایک ایک علاقے میں آ کر ہم اپنے نوجوانوں کو امن کمیٹیاں بنا کر اپنے محلوں کا, اپنے ساتھیوں کا دفاع خود کریں. ہمیں کوئی بھروسہ نہیں پولیس پر, ہمیں پولیس کی نفری پر کوئی اعتبار نہیں. ہم ایک ایک محلے کے 8-8, 10-10 نوجوانوں کو ڈیوٹی دیں گے, انہیں لائسنس لے کر دیں گے, اسلحہ لے کر دیں گے. اپنے گھروں کی حفاظت کرو, اپنی عزتوں کی حفاظت کرو, اپنے شہر کی حفاظت کرو, اپنے دین کی حفاظت کرو, اپنے قیدے کی حفاظت کرو, اپنے نظریے کی حفاظت کرو. کہ نوجوانوں کا یہی کیا ہے, ہمیں کوئی دکھ نہیں, شہید ہونے پہ دکھ نہیں. دکھ ایک بات کا ہے کہ ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے, ہمارے اتنے عظیم رہنما شہید ہو گئے, قتل کرنے والے بغیر پکڑے چلے گئے. دکھ صرف ایک بات ہے, اب فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کرنا آتا ہے, ایک طرف لاش اگر میری طرف سے ہے, کم از کم دوسری طرف لاش قاتل کی بھی پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور اس پر انشاءاللہ العزیز بہت جلد آج ہی سے بغیر کسی تاخیر کے اپنے اپنے محلوں کے نوجوان تیار رہیں. میں خود آپ کے محلوں میں آتا ہوں, آپ رات کو 8 نوجوان اپنے محلے کا پہرا نہیں دے سکتے. آپ کے دکاندار, آپ کے بازار والے, آپ کے بازار کے ساتھی اپنی دکانوں پہ اسلحہ رکھ کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے کہ اگر کوئی گڑبڑ کر کے جائے اسے فوراً گولی کا نشانہ بناؤ. ہم اپنا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں, ہم اپنے شہر کا تحفظ کرنا. میں کہنا چاہتا ہوں, انتظامیہ ناکام, انتظامیہ قاتل, صوبائی حکومت قاتل, مرکزی حکومت قاتل ہے. اس لیے جنگ کے عوام اپنا تحفظ آپ کریں گے, کریں گے یا نہیں کریں گے, ہمیں اپنا تحفظ کرنا. صرف ان نوجوانوں کو خدا کی قسم نظم کی لڑی میں پرویا نہیں گیا, صرف اتنی سی بات, ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا, ورنہ یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. قتل کر کے ہمارے محلوں سے نکل جائے, تم ہمارے محلوں میں آ کر مکھی مار کے واپس چلے جانا, خدا کی قسم جنگوی کے بیٹے نہ ہوئے اگر تم بچ گئے. کیوں جاؤ گے, ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی, ہم نے توجہ ہی نہیں دی. ہم نے کہا ایک حد ہوتی ہے, ظالم ظلم کرتا ہوا ایک حد پہ جا کے رک جاتا ہے, بے غیرت کی آنکھوں میں بھی کبھی شرم و حیا کا پانی آ جاتا ہے. نام نہاد محافظوں کو بھی کبھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. اگر تمہاری آنکھوں سے غیرت حیا کا پانی مر گیا ہے, اگر تمہارے ہاتھوں میں ہمارے تحفظ کی طاقت نہیں رہی, تو ہم اپنا تحفظ کرنا خوب جانتے ہیں, ہم اپنا تحفظ کرنا خوب جانتے ہیں. میرے بھائیوں, میں اب آپ کے سامنے صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ اپنے محلے کے نوجوانوں کو, اپنے محلے کے ذمہ داروں کو تھوڑا سا بیدار کریں. میں خود آپ کے محلوں میں آتا ہوں, ہم اپنے محلوں میں دفاعی کمیٹیاں بناتے ہیں, ہم اپنے محلوں میں امن کمیٹیاں خود بناتے ہیں. اس کمیٹی کی نگرانی ڈی سی نہیں کرے گا, اس کی نگرانی ایس پی نہیں کرے گا, اس کی نگرانی خود سنی مسلمان کرے گا. اور ہم بتا دیں گے کہ اپنا تحفظ کیسے ہوتا ہے. واخر دعوانا.